تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين، الأئمة الهداة المعصومين، أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة، خاتم الأئمة، إمام زماننا، الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين وظهر الداهرين. چونکہ آج پنجتن پاک میں سے دو معصوم ہستیوں کی شہادت کی مجلس ہے، لہذا دونوں کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہوئے اپنی اپنی حاجات کے لیے، آپ کے ہاں شب جمعہ، اس وقت ہمارے ہاں روز جمعہ ہو رہا ہے، بہرحال شب ہو یا روز ہو دونوں ہی بڑے برکت ہیں، حضرت حجت سے تعلق کے اظہار کی شب اور دن ہے، لہذا مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، سرکاری خطیب مرتبت کی خدمت میں توسل، اور پھر اس کے بعد مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں توسل، اور پھر ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسن علیہ السلام پر یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، فالله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے. سہر روزہ مجالس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں ہے، آج شب جمعہ بھی ہے آپ کے ہاں، اور دو عظیم معصوم ہستیوں کی شہادت کی مناسبت ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تاریخی حوالے سے شہادت ان کی ثابت ہے. اور ایک غربت کے عالم میں یہ ذکر ہو رہا ہے، بئی معنی کہ ہم امام بارگاہ سے اس وقت محروم ہیں، وہاں پر فرش عزا سے محروم ہیں، اور جو وہاں امام بارگاہ کی ایک رونق اور نورانیت ہے، وہ اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال مومنین نے جو ایام عزا کی ابتدائی سے اہتمام برتا کہ انہوں نے ہر گھر کو عزا خانے میں تبدیل کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ اپنے گھر میں اسی انداز سے، اسی تقدس کے ساتھ اس مجلس کو سن رہے ہوں گے کہ جیسے ایک عزا خانے میں سنتے ہیں، اور بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، چونکہ گھر والوں کے ساتھ بچوں کو بٹھا کر ایک مزید بہتر اہتمام اور انتظام کے ساتھ آپ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سماعت فرما رہے ہوں گے. بقول شاعر کہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری رہ گزر پہ جبیں سہی. اصل تو وہی تھا کہ امام بارگاہ میں پہنچتے اور فرش عزا پر وہاں بیٹھ کر ذکر مولا حسن مجتبیٰ اور ان کے جد ذکر سرکار خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے. لیکن بہرحال یہ نصیب نہ ہو سکا، تو تیرا آستہ جو نہ مل سکا، تیری رہ گزر پہ جبیں سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سہی. تو بہرحال جہاں کہیں بھی پھر ذکر یہ نصیب ہو جائے، اسی کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں عزاداری اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بطور رزق رکھا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 50 ہے. دیکھیں، رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، رزق فقط لباس نہیں ہے، رزق فقط ہمارا گھر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، رزق کریم. عزاداری اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رزق کریم ہے نہیں. اور چونکہ تمہید ہے، لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اور مزید کھولتا ہوں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 50، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال بھی ان کے نیک ہیں، یہ دو شرطیں، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، تو لہم مغفرہ، ہم انہی کو مغفرت بھی عطا کرتے ہیں. لہم چونکہ پہلے آیا ہے، لہذا اس میں حصر کا معنی موجود ہے، یعنی ہم انہی کو ہی مغفرت عطا کریں گے. ورزق کریم، اور ہم فقط انہیں رزق سے نہیں نوازیں گے، ہم انہیں رزق کریم سے نوازیں گے. رزق کریم کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ رزق جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ رزق کریم ہے، ورنہ رزق حرام بھی ہوتا ہے. کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی میراث غصب کر لی، خمس نہیں دیا، یہ تمام رزق حرام کی قسمیں، اور کسی کو دھوکے سے مال حاصل کر لیا، تو رزق حرام بھی ہوتا ہے. لیکن ایک ہے رزق کریم، ہر وہ رزق کریم ہے کہ جو آپ کو اور مجھے اللہ سے قریب کر دے، جس کے رزق حسن بھی کہتے ہیں، رزق حسن. اور یہی مطلب ہے اس دعا کا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی پروردگار، فقط دنیا نہیں چاہیے، دنیا حسنہ چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی فقط آخرت نہیں، آخرت حسنہ چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. دنیا حسن چاہیے، آخرت بھی حسن چاہیے. اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ جو دعا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. در حقیقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، جو بہترین دعا ہے دعا قنوت کے لیے، اس سے پہلے کی جسٹ آیت، یہ جو آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 201، اور اس سے پہلے آیت نمبر 200، اس میں حج کا ذکر ہو رہا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنے مناسک کے حج کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ نے کہا تم خدا کو یاد کرو، ویسے کہ جیسے تم ایک زمانہ جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کے ذکر کرتے تھے اور کارنامے سناتے تھے، بلکہ وہ اشد ذکر، ارے وہ تو دنیا سے گزر گئے، وہ تو حالت کفر میں چلے گئے، تم جو ذکر کرو خدا کا وہ شدید انداز میں، او اشد ذکر، ان سے بڑھ کر خدا کا ذکر کرو، خدا کو یاد رکھو. فمن الناس من یقول، اور تم ہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بہت غور کیجیے گا، اب یہاں پر دنیا حسنہ نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار بس جو کچھ ہے دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرت من خلاق، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ باقاعدہ آیت کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، جو کچھ ہے عزت شہرت دولت اسٹیٹس مکان گاڑی فیملی وغیرہ 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 سب دنیا میں مل جائے بائے ہوک و کروک، بس آخرت میں ہمیں چاہے ملے نہ ملے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو پہلے ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو فقط دنیا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بیان ہوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا چاہتے ہیں لیکن دنیا حسن چاہتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے جو حلال سے ملے، رزق فقط نہ ہو، رزق کریم ہو. بہت غور فرمائیے گا، اس آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا، جہاں فقط دنیا کی بات ہے، اس کے ساتھ لفظ حسنہ کا ذکر بھی نہیں کیا قرآن نے. یعنی انہیں جو دنیا چاہیے اور آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا حسنہ نہیں چاہیے انہیں, فقط دنیا چاہیے جیسے میں نے عرض کیا کسی بھی طریقے سے مل جائے بس. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں دنیا چاہیے, ایسا نہیں کہ وہ فقط آخرت کو چاہتے ہیں, دنیا کو بھی چاہتے ہیں, بلکہ حدیث معصوم یہ ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو اپنی آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے, دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے. تو یہ کون سی دنیا مراد ہے؟ دنیا حسنہ مراد ہے. اگر دنیا حرام والی ہے وہ تو چھوڑنا ہی ہے آپ نے, اسے تو نہیں لے سکتے آپ. لیکن اگر حلال سے دنیا ہے اور حسنات کے ساتھ ہے, اسے یقیناً قرآن نے جب کہا کہ آپ دعا مانگے ربنا آتے نا پھر دنیا حسنا, پروردگار میری تو دنیا میں نیکیاں مجھے عطا فرما, خیر کے ساتھ دنیا عطا فرما, یہی مال بہترین نیکی بن سکتا ہے, یہی اولاد بہترین نیکی کا ذریعہ بن سکتی, یہی گھر, یہی دولت, یہی عزت, یہی اسٹیٹس, یہی مقام, یہ حرام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, حلال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ رہی ہوگی کہ کافر جب مانگ رہا ہے تو وہ فقط دنیا مانگ رہا ہے, آخرت نہیں مانگ رہا, اور دنیا بھی وہ مانگ رہا ہے کہ جس میں حسنہ نہیں ہے. لیکن جب مومن دعا کر رہا ہے تو رب بناتے رہا پھر دنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ, اس حسنہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ ہم نے رزق کریم کا آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا بھی پروردگار وہ چاہیے کہ جو ہمارے کمال معنوی کا ذریعہ بنے, ہر دنیا نہیں چاہیے. وہ رزق بھی اچھا ہے, وہ دنیا بھی اچھی ہے کہ جو ہمیں رب سے قریب کر دے, کمال معنوی کا ذریعہ بن جائے. یعنی اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا لباس گھر گاڑی زمین وغیرہ 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 اگر آپ کے کمال معنوی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ رزق کریم ہے, اور اگر یہ کمال معنوی کا ذریعہ نہیں بن رہا تو یقین جانے کا کہ یہی رزق آخرت میں وبال جان بن جائے گا. یہی گھر گاڑی اولاد مال وغیرہ وغیرہ یہی آخرت میں وبال جان بھی بن سکتا ہے اگر یہ میں اللہ سے قریب نہیں کر رہا. اور یہ فقط ان چیزوں کی مثال نہیں ہے, خود آپ اپنی اور میں اپنی باڈی پہ دیکھ لوں, ہمیں جو اللہ نے کانوں سے سننے کی صلاحیت عطا کی ہے یہ بھی رزق ہے نا. اگر یہ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہمارے کمال معنوی کا ذریعہ بن جائے تب جا کر یہ سماعت رزق کریم کہلائے گی, ورنہ اگر اس سے لاہو لاب سنتے رہے تو اس رزق کو ہم نے کمال کے لیے استعمال نہیں کیا, یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے استعمال نہیں کیا, تب میں کیا کروں؟ حدیث نبوی اور آج جو کہ سرکار ختم مرتبہ دی کی وفات یا شہادت کی مناسبت سے مجلس سے آزائے, تو میں پہلی جو حدیث آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, انہوں نے ہی ارشاد فرمایا کہ الغنا رقیت الزنا. حضور نے فرمایا ہے کہ اتنی سخت حدیث ہے واقعی کہ جو حرام میوزک ہے وہ آواز کا زنا ہے. مجھے بتائیے کہ اس حدیث کے بعد باقی اور کیا رہ جاتا ہے, کیا باقی رہ جاتا ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اعضا کا زنا, آنکھوں کا زنا بھی آپ نے سن رکھا ہے, زبان کا زنا, کان کا زنا یہ ہے کہ حرام میوزک سنا جائے, تو کیا یہ سماعت ہمیں پھر اللہ سے قریب کر رہی ہے یا شیطان کا بندہ بنا رہی ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ یا اللہ, فرمایا کہ جو صاحب غنا ہے یعنی گانے بجانے والا اور اسے سننے والا, وہ محشور ہوگا من قبر, اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا, اعمی و اخرس و ابکم, ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ یعنی گونگا بہرا اندھا, اسے ایسے اٹھا جائے گا قبر سے کہ نہ اسے نظر آ رہا ہوگا, نہ بول پائے گا, نہ دیکھ پائے گا, نہ سن پائے گا. اللہ اکبر. تو آج کی اردو کا پہلا ہی گویا ایک طریقے سے ہماری جانب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو نکال باہر کیجیے انہیں اپنے گھر سے خدایا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. یعنی اللہ اکبر, آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں دو چیزوں کے لیے, ایک بت پرستی کا خاتمہ جو الحمدللہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے, اور ایک میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. رسول اللہ کہہ رہے مجھے بھیجا اس لیے گئے, یعنی رسول اللہ نے میوزیکل انسٹرومنٹس کو کائنڈ آف بت پرستی سے تعبیر کیا. اس لیے کہ پھر اس میں بھی ہم اور آپ اپنے پھر ہوش و حواس میں نہیں رہتے, اگر جس پر جنون تاری ہو جائے میوزیکل انسٹرومنٹس کا پھر وہ انسان اپنے ہوش آواز میں سینسز میں نہیں ہوتا, پھر اس کے دل سے نفاق, حدیث ساری سنا رہا ہوں آپ کو, اس کے دل سے نفاق اتنا زیادہ اٹھتا ہے, اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے نفاق یعنی ہپوکریسی منافقت. اس پر آپ چھوڑ دیجئے کسی عالم کی بات, کسی بزرگ کی بات, کسی مجتہد فقیہ کی بات, امام معصوم کی حدیث سے سنائی اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا. اور آیت اللہ شہید صغبہ شیرازی کی شعرہ آفاق کتاب گنان کبیرہ میں حدیث دیکھ لیجئے گا, چونکہ یہ اردو اور انگلش حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ خود بھی جا کے چیک کر سکیں کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا یا نہیں فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا. میں 28 سفر کو حدیث نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا پھر, کہ مجھے بھیجا اس خاطر گیا ہے کہ میں دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی مومن کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہے تو ابھی وہ بعثت کا پورا مقصد ہی اس نے اچیو نہیں کیا. وہ رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ ضرور پڑھا محمد رسول اللہ, لیکن در حقیقت اس نے رسول اللہ کی بعثت کو صحیح اسپرٹ میں ابھی پوری طریقے سے وصول ہی نہیں کیا. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں ابو پرستی کو بھی ختم کروں گا, میوزیکل انسٹرومنٹس کو بھی ختم کروں گا. اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہی میوزیکل انسٹرومنٹس کا راستہ ہے, یہی حرام میوزک کا راستہ ہے کہ جو انسان کو لیڈ کرتا ہے بہت سارے گناہوں کی طرف, انکلوڈنگ شراب نوشی ہے, انکلوڈنگ بے حیائی ہے, انکلوڈنگ بے حجابی, یہ سارے اسی لیڈ سے نکلتے ہیں. ایک میوزک آپ شروع کر دیجیے خدا نہ خاصتا, نعوذ باللہ من ذالک, آگے آگے سارے گناہ خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ دل سے نفاق اور ہپوکریسی کو یہ ایجاد کرتا ہے. حدیث معصوم ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. تو یہ آپ قرآن کبیرہ میں دیکھ لیجئے گا, اردو انگلش ورژن میں, فارسی اور عربی حوالے تو خیر بہت ہیں اس حدیث کے, لیکن میں نے انگلش یا اردو حوالہ دے دیا. اچھا, بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ مثلا کچھ حلال میوزک ہے, تو یقیناً ہر میوزک حرام نہیں ہے, یہ تو بات طے ہے. خود اب چونکہ فقہی مسائل کی تو یہ کلاس نہیں ہو رہی, ورنہ یہ کہ مثلا وہ جو لہو و لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہوں اور معمولاً فاسقوں کی محفلوں میں, صحیح نا, سینرز, ان جیسوں کی محفلوں میں بجایا جاتا وہ میوزک حرام ہے. سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہوگی. لیکن اس کا پھر فائدہ اٹھا کر ہر ڈاؤٹ فل میوزک کو بھی سنتے رہنا, بھائی یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے ایمان سے بتلائیے گا, اگر 100 گلاس ہوں ایک جگہ اور اس میں سے کہا جائے کہ 99 میں بالکل صحیح خالص پیور پانی ہے, لیکن ایک میں زہر ملا ہوا ہے, 100 میں سے ایک میں زہر ملا ہوا ہے, 99 بالکل 100% پیور منرل واٹر, 1% پروبیبلٹی ہے, آپ پیئیں گے اس پانی کو؟ نہیں نا. بس مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر جو بیماری کے ڈر سے مضر صحت کھانا تو چھوڑ دیتا ہے. آپ کھانا چھوڑ دیں گے وہ, اس لیے کہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہے. مولا نے کہا تعجب ہے اس شخص پر کہ جو بیماری کے ڈر سے مضر صحت کھانا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا. حرام نہیں چھوڑتا انسان گناہ کے ڈر سے. جب آپ اپنی باڈی کے لیے یہ رسک نہیں لیتے کہ 1% پروبیبلٹی, 1% چانس بھی نہیں لیتے آپ, تو اپنی روح کے لیے کیوں رسک لیتے ہیں؟ بات میری پہنچ رہی ہوں انشاءاللہ. حدیث میں آیا ہے کہ تقویٰ کا عالی ترین مرتبہ یہ ہے کہ ان اشیاء کو بھی چھوڑ دو جن پر تمہیں حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ ہے چھوڑ دو. کہیں انسان واقعا کسی ایسی مجبوری میں آ جاتا ہے جہاں شریعت نے ایک ڈاؤٹ کے طور پر اسے حلال بھی کہا. مثال کے طور پر آپ ایک واش روم میں جا رہے ہیں, پبلک واش روم ہے, اس وقت ایک ضرورت احتیاج ہے, اور چونکہ ہمیں پتا نہیں کہ یہ پاک ہے یا نجس, اور شریعت نے کہا کہ جب تک آپ کو پتا نہ ہو تو آپ اسے پاک سمجھیے اور اس کو یوز کر لیجئے. بہت سارے ایسے معاملات میں آپ ڈاؤٹ کو استعمال کر لیجئے. شریعت نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے, آپ کو ایک زندگی آسان کرنے کے لیے آپ کے لیے طریقہ رکھا ہے. ان معاملات کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز کو خود ہی اپنے اوپر امپوز کر دینا, وہاں تو ایک مجبوری ہو گئی نا کہ آپ نے یوز کرنا ہے. یا کہیں مثال طور پر آپ ٹریول کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ایئر لائن میں آپ کو کھانا ملا ہے, اب یو آر ناٹ 100% شیور, قرآن پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کم سے کم آپ انکلائنڈ اسی طرف ہیں کہ بھائی میں مسلم ایئر لائن میں سفر کر رہا ہوں اور یہ حلال کھا رہا ہوں, انہوں نے کہا اور آپ کو تقریباً ان پہ اطمینان آ جاتا ہے, آپ نے کھا لیا. وہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جس میں شریعت نے آپ کو آسانی اور سہولت فراہم کی ہوئی. لیکن مثلا میوزک کا معاملہ ہے, اس میوزک کو آپ کیوں اپنے اوپر اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ وہ میوزک کے جو ڈاؤٹ فل ہیں اور شریعت کے مطابق شاید حلال بھی ہو جائے ان کا سننا, تو کیا ہم اپنے جسم کے لیے 1% بھی چانس لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. 1% چھوڑ دیجئے, 0.1% بھی نہیں لیں گے. اگر 1000 گلاسز رکھے ہوں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر کہا جائے کہ ان 1000 میں سے ایک وہ ہے کہ جس میں زہر ملا ہوا ہے, نہیں پیئیں گے ہم, بھائی 0.1% بھی کیوں چانس لوں میں؟ تو اپنی روح پہ کیوں لیتے ہیں ایسا چانس؟ یہ کان اللہ نے رزق کریم دیا ہمیں, ہمیں اس ان سماعتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے, ان سے وہ باتیں سننی ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے, اہل بیت اطہار راضی ہیں. نگاہیں بھی وہ فائدہ مند ہے جو ہمیں کمال عطا کر سکے, یا کم از کم ہمیں شیطان کا بندہ نہ بننے دیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے تو ہم ایک کمال مانوی کی طرف, خدا متعال کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے کوئی مباح بھی دیکھ رہے ہیں, تو کم سے کم ایسی چیز تو نہ سنیں اور نہ دیکھیں جو ہمیں شیطان کا بندہ بننا دے. اللہ اکبر. حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جس کی بات وہ غور سے سنتا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر امام معصوم نے آگے فرمایا کہ اگر وہ خدا کی بات سن رہا ہے یا خدا کے نمائندوں کی بات سن رہا ہے, وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے. اگر وہ شیطان کے نمائندوں کی بات سن رہا ہے, وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا. یہ غنا لہو و لعب یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کے تو نمائندے اور کیا یہ؟ اور بالخصوص یہی سے ہم نے بات کا آغاز اس خاطر کیا ہے کہ جس کنٹری میں میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, میں جہاں بیٹھا ہوں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے, وہاں پر شاید ہمارے بچوں کے لیے انڈیا پاکستان کے اس ماحول کی طرح معاملہ نہ ہو کہ مثلا غیبت بہت زیادہ ہو یا جھوٹ بہت زیادہ ہو. اگرچہ کہ ان باتوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے کیونکہ یہ بڑے خطرناک گناہ کبیرہ ہیں. کہیں کہا گیا کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے, یہ حدیث میں الغیبت اشد من الزنا. کیا ہم ایک مومن کے تصور کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں فقط سمجھانے کے لیے کہ ایک مومن کو ہم نعوذ باللہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے, آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اور اگر وہی مومن یا ہم خود اگر غیبت کر رہے ہو تو پھر کیا سوچیں گے؟ وہ تو بڑا کیجول لیں گے اسے, اس لیے کیجول لیں گے کہ ہم اس کی سینسیٹیویٹی کو نہیں سمجھتے, بلکہ ہم تھوڑے سے اور لک میں بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے نا غیبت سننے میں, ہمیں خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہم خود تھوڑے سے لک میں دیتے ہیں. اس نے ایک بات کہی وہ رک گیا, ایک دو باتیں سنا کر کسی مومن کے بارے میں وہ سٹاپ ہو گیا. ہم نے کہا اچھا اور کچھ, اور کوئی نہیں تازی؟ یہ ہمارا لقمہ ہوتا ہے. ہم نے کہا اور کوئی نہیں تازی, وہ سامنے سے پھر شروع ہو گئے 10 منٹ تک کے لیے, ہمیں اور مزہ آ رہا ہے. اس میں غیبت کرنا بھی حرام, غیبت سننا بھی حرام. اللہ اکبر. تو اگر ہم جس شے کو سن رہے ہیں حدیث میں آ کے اس کا بندہ بن رہے ہو تم, تو اس سے خیر دیکھیں خیر سنیں. اگر خیر نہیں دیکھ رہے اور خیر نہیں سن رہے تو کم از کم شر سننا اور دیکھنا تو بند کریں. مباح چیز چل ٹھیک ہے, کم از کم ہمیں شیطان کا بندہ تو نہ بنا دیں ہماری خود کی آنکھیں اور ہمارے کان. میں صحیح عرض کر رہا ہوں عزیزو, میں جملہ عرض کرتا ہوں آپ سے, اگر یہ آنکھیں شیطان کا بندہ بن جائے نا, ہمیں بنا دیں شیطان کا بندہ, تو یقین جانیے گا بہتر ہے آنکھوں کا نہ ہونا آنکھوں کے ہونے سے. یہ بہت بڑی بات ہم نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں. ابو بصیر نابینا صحابی ہیں, ابو بصیر ان کی کنیت بھی اسی اعتبار سے رکھی گئی تھی, جو دیکھ سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا بصارت ہے جس کے پاس, تو ان کے پاس بصارت تو نہیں تھی لیکن بصیرت اتنی زیادہ تھی, یعنی دل کا نور نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کہا گیا یہ فقط بصیر نہیں ہے, یہ ابو بصیر ہے. ایک تھا وہ ابو جہل, یہ ہے ابو بصیر. وہ تھا جاہلیت کا باپ, یہ ہے بصیرت رکھنے والوں کے باپ. گویا اس مقام پر ہیں کہ بصیرت اپنے انتہا پر ہے ان کی. پانچویں امام اور چھٹے امام نے ان جیسے اصحاب کے لیے فرمایا تھا کہ اگر ابو بصیر اور محمد ابن مسلم اور کچھ اصحاب کے لیے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو لندر و ستاثار و نبوہ نبوت کے آثار ختم ہو جاتے, نبوت کے آثار بچے ہی قال الباقر و قال صادق سے. جو امام علیہ السلام آپ کو ہم تک جو امام کی احادیث پہنچتی ہیں, یہ علم رسالت ہی تو ہے اور الگ سے تھوڑی کوئی علم ہے. جو امام حسن علیہ السلام کہتے تھے مولا کا علم بڑا مشہور ہے, مولا کا کرم بڑا مشہور ہے, یہ سب علم رسالت ہی تو تھا جو آئمہ علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے. سبحان اللہ, وہی تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب سکھلا اور میں نے 1000 باب سے 1000 باب کو نکالا. وہ کیا ہے؟ جو کچھ امامت سے آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ در حقیقت رسالت ہی کا پرتو ہے, جو وہاں سے آپ کو جو امامت کے ذریعے سے چھلک رہا ہے. اسی لیے تو امامت کا انسٹیٹیوشن باقی رکھنا ضروری تھا کہ رسالت ایک موقع پر ختم ہو جائے گی لیکن امامت کو قیامت تک رہنا ہے, تاکہ وہ نور رسالت قیامت تک محفوظ اور باقی رہے اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ. بات پہنچ رہی؟ تو ابو بصیر نابینا صحابی, میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ سارے جو سینسز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہمارے کمال کا ذریعہ. اب ابو بصیر نابینا صحابی ہیں پانچویں اور چھٹے امام کے, ان کا ایک مکالمہ ہے پانچویں امام کے ساتھ, بہار انوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 237 پر. ابو بصیر پانچویں امام سے کہتے ہیں کیا فرزند رسول, آپ نسل رسول ہی میں سے ہیں؟ مولانا کا بے شک. اچھا, اب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ابو بصیر جیسا معرفت رکھنے والا صحابی یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ ایک تمہید بنا رہے ہیں آگے کے ایک معاملے کے لیے, کیونکہ نابینا ہے نا. بہرحال انسان ہے, خواہش کس کی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس آنکھیں ہوں. ہم میں سے مجھ سمیت کہ آج کو یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اگر ہمیں آپشن دیا جائے کہ بھائی آپ کی آنکھیں ہوں یا نہ ہو تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ لازمی سی بات ہے, کون یہ کہے گا کہ بھائی مجھے آنکھیں نہیں چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تو ابو بصیر کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. پھر ابو بصیر سوال کرتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں تو کیا آپ تمام انبیاء کے وارث بھی ہیں؟ دیکھیں وہ بات جو مجھے آپ کو بتا دو کہ ابو بصیر کو نہیں پتا کہ السلام علیکم وارث آدم صفت الاشب جمعہ بھی آپ نے زیارت وارثہ یا پڑھ لی ہوگی یا پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم وارث نوح, السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. آقا امام حسین علیہ السلام جب تمام انبیاء کے وارث ہیں, ہمارے تمام ائمہ تمام انبیاء کے وارث ہیں, اور حضرت حجت تو وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کے بھی وارث ہیں اور تمام ائمہ کے بھی وارث ہیں. حضرت حجت کے نام گرامی پر آج شب جمعہ ہے. اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندر حیدری اور حسینی صلوات بھیج دے محمد علی محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو ابو بصیر نے کہا کہ اے مولا آپ فرزند رسول بھی ہیں, آپ انبیاء کے وارث بھی ہیں. اچھا مولا جانتے تھے کہ ابو بصیر یہ کیوں تمہید بنا رہے ہیں. مولا نے کہا ابو بصیر, گویا اب میں زبان حال کہہ رہا ہوں کہ ابو بصیر ہم سمجھ گئے تم قریب آؤ ہمارے. ابو بصیر کو قریب بلایا اور قریب آتے ہی جب ابو بصیر آئے تو مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ابو بصیر کے, نابینا تھے نا, ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بصیر کہتے ہیں میں ایسا بینا ہو گیا کہ میں زمین و آسمان و پہاڑ و سمندر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. بہت خوش ہوئے ابو بصیر, بہت خوش ہو گئے, بینائی واپس آ گئی. مولا باقر علیہ السلام نے کہا تحب ان تکون ہکذا, کیا تم یہ چاہتے ہو؟ مولا باقر علیہ السلام وہی ہیں کہ جو رسول اللہ کے بہت زیادہ شبیہ, بلکہ شاید سب سے زیادہ شبیہ ائمہ علیہ السلام میں سے, جنہیں جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا. تو گویا میں جو شب 28 سفر جو رسول اللہ کی بعثت کے مقصد پہ بات کر رہا ہوں تو وہ اسی تسلسل میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا ذکر آ جائے تو موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے جابر تم اسے سلام بھجواؤ گے میرا, اور اسے سلام میرا دے دینا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کی کنیت میری کنیت پر, اور جس کے شمائل میرے شمائل پر ہوں گے, جس کے صفات میرے صفات پر ہوں گے, جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ میری طرح ہوگا. تو امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں ابو بصیر سے کہ جب بینائی واپس آ گئی نا تو کہ تحب ان تكون هكذا, اے ابو بصیر کیا چاہتے ہو کہ اسی طرح سے رہو؟ آنکھیں واپس آ گئی ہیں, اتنی بڑی نعمت ہے, تم چاہتے ہو اسی طرح سے رہو؟ لیکن پھر ایک بات ہوگی, ولک مال الناس وعلیک ما علیہم علیہم یوم القیامہ, کہ پھر تمہارے لیے ویسے ہی حساب کتاب ہوگا سخت کہ جو باقی انسانوں کا قیامت میں ہوگا, جن کی آنکھیں ہیں ہم اور آپ کا حساب کتاب تو سخت ہے. ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا دیکھا, کیا کیوں نہیں دیکھا, کہاں نظریں جھکائیں, کیوں نظریں بند نہیں کی. حدیث کتنی دعاؤں میں آیا ہے کہ تو خدا پروردگار دلوں کا حال بھی جانتا ہے اور نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے. کسی اور کو پتہ چلے نہ پتہ چلے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانتا ہے نا. جہاں کہیں نگاہوں کی خیانت آئی, جہاں کہیں وہ لسٹ شامل ہوئی, وہیں سے ہمارے گناہوں کا میٹر شروع ہو گیا. اور چاہے کسی کو نہ پتہ چلے, کسی کو نہیں پتہ چلا. آج کل تو گناہ کے ایسے ایسے جو ہمارے پاس ٹولز شیطان نے دے دیے, یہی موبائل وغیرہ گیجٹس وغیرہ, کہ برابر میں بیٹھے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سا گناہ کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو اس برابر والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. باپ کو بیٹے کا نہیں پتا ہوتا, بیٹے کو باپ کا نہیں پتا ہوتا. میں تو کہتا ہوں سادہ سی بات ہے, پتا نہیں کیا ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں. ہم حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صل علی محمد وعلی محمد, مولا کو بلاتے تو ضرور ہیں, لیکن کیا ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں کہ یہ موبائل ہے میرا موبائل, کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ اپنا موبائل بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے مولا امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دے سکوں؟ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. یہ بھی تو رزق ہے نا اللہ کا. کیا یہ رزق کریم ہے یا یہ وہ رزق ہے جس نے مجھے شیطان کا بندہ بنا دیا؟ چھوڑ دیجیے مباح وغیرہ باتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, کہ جس میں ہم کبھی کبھی گھنٹوں ضائع کرتے ہیں نیٹ فلکس میں اور یوٹیوب میں, چاہے مباح بھی کام دیکھ رہا ہوں, وہ وقت جو ضائع کرتے ہیں اس کا حساب کتاب تو الگ. لیکن میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی شرمندگی والی چیز نہیں ہے کہ میں نے اگر مولا حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں سے پیش کیا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی؟ شاید ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں کہ مولا کی خدمت میں تو چھوڑ دیجئے موبائل, اپنے باپ کے لیے بھی نہ دے سکیں, اسے بھی نہ دے سکیں, اپنی اولاد کے ہاتھ میں نہ دے سکیں پتہ موبائل. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شوہر جو ہے نا اندر اندر اس وقت لرز رہا ہوتا ہے کہ جب بیوی اس کا موبائل چیک کر رہی ہو, کہ اللہ جانے پکڑا ہی نہ جاؤں گی. اللہ اکبر. تو اچھا مجھے بات اتنی طولانی اس کو کھینچنا نہیں تھا, لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی اور بڑا اہم بھی تھا تو میں اس کو کرتا چلا گیا. میں نے بس ارادہ ویسے ہی کیا ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے بات شروع کروں گا اور میں رب بنا کے فوراً آ جاؤں گا مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں. لیکن چونکہ ایک کم سے کم اس میں سہولت ہے کہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے تو بات اسی موضوع پر ہی رہے گی ان شاء اللہ آگے. پھر میں اگر آج جتنا ہو سکے گا مولا حسن علیہ السلام کی خدمت کے حوالے سے عرض کروں گا, اور پھر کل بھی ان شاء اللہ مولا حسن علیہ السلام ہی کے بارے میں ہم اگر گنجائش ہوگی تو بات کریں گے ان شاء اللہ سے, اور اس کو جاری رکھیں گے. تو پروردگار تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے, शायद बराबर वाले बैठे वाले को ना पता हो कि किससे क्या गुना सरजद हो रहा है, कि अल्लाह सुबहान तआला नहीं जानता क्या? अल्लाह भी जानता, अल्लाह की हुज्जतें भी जानती। आपने वाकया तो सुन रखा होगा कि मौला कायनात तवाफ कर रहे थे, ये इब्ने अबिल हदीद मौतजली जो जिनका ताल्लुक मसलक अहले सुन्नत से, उन्होंने शरह नहजुल बलागा लिखी, बड़ी मशहूर शरह है उनके नहजुल बलागा पर, उन्होंने इस वाकये को भी लिखा है और भी कुछ किताबें, यानी बल्कि अल्लामा मजलिसी ने, जब अल्लामा मजलिसी ने एक मरतबा माजत अल्लामा अमीनी जो साहिब अल गदीर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उलमाज इन द हिस्ट्री ऑफ शिया, साथ में यह कि वो मौलाई बे इंतहा थे, और एक मरतबा उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि अली ऐनुल्लाह है और यदुल्लाह है, यानी अली अली वो है कि जो अल्लाह की आंख है और अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह सुभान। तो उस वक्त किसी अहले सुन्नत आलिम ने इतराज किया था कि भाई आप मौला अली को सहाबी के हद में रखिए, आप इतना ना बढ़ाइए, अगर से कि अली फकत सहाबी भी नहीं है, आप में फजाइल तो जरूरी है कि पेश करना, और अगर इमाम बारगाह में मोमिनीन सामने हो तो फिर क्या ही लुत्फ होता है उसका कि जब आप सामने से दुरूद भी पढ़ रहे हो, सामने से नारा हैदरी या अली की भी इबादत कर रहे हो, उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप अपने घरों में भी ये इबादत अंजाम दे रहे होंगे। मौला अली इस्लाम फकत सहाबी भी नहीं है, अली सहाबी, जब इमाम अहमद इब्ने हम्बल से ये बात मनकूल है कि उनके बेटे ने पूछा था, या इमाम शाफी से मनकूल है कि उनके बेटे ने पूछा था कि बाबा ये बताइएगा कि रसूलुल्लाह के असहाब में से, 28 सफर पर यह बात भी आ जाए तो बड़ी मुनासिब है, कि रसूलुल्लाह के असहाब में से आप कैटेगरी करके बताइएगा कि कौन सा सबसे अफजल, फिर कौन सा अफजल, फिर कौन सा अफजल, फिर कौन सा अफजल। और उन्होंने तरतीब से नाम लेना शुरू किया, तकरीबन 10 नाम ले लिए, लेकिन मौला कायनात का नाम नहीं लिया। और उनके बेटे ने उनसे कहा कि मैं तो ये समझता था कि आप चाहे अली को इमाम की हद में ना भी मानते हो, लेकिन कम अज कम एक बुनियादी जो एक सुन्नी में भी मोहब्बत अली होती है, उसे चौथे नंबर पर तो रखेंगे आप मौला अली को, कि वो अफजल है, चले पहले पढ़ने, दूसरे पढ़ने, तीसरे पढ़ने, चौथे पे तो नाम है। आपने चौथे पे भी नाम ले लिया अली का, 10 नाम ले लिया और अभी अली का नाम ही नहीं लिया कि अफजल साहबा कौन से थे। और उस वक्त उन्होंने पलट कर अपने बेटे से जवाब दिया था कि बेटा तुमने सहाबी रसूल का पूछा था, नफ्से रसूल का नहीं पूछा था। सुभान अल्लाह। एक मिलकर सलावत भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्म सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेटा आपने नफ्से रसूल का नहीं पूछा था, अली सहाबी नहीं है, अली नफ्से रसूल है। अल्लाह आए मुबाहला नफ्से रसूल, अबनाना की मंजिल पर हसन और हुसैन, अनफुसना की मंजिल पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बात पहुंच रही इंशाल्लाह। तो अल्लामा अमीनी ने एक मरतबा तकरीर करते हुए कहा कि अली यदुल्ला है, अली ऐनुल्ला है, तो किसी ने आकर ये कहा कि आप अली को सहाबी के हद में रखें, आप इतना ना बढ़ाएं। तो उस वक्त उन्होंने तकरीबन जो रेफरेंसेस पेश किए थे, उसके बाद जो अभी इस वक्त और भी उलमा ने मकाले लिखे हैं, कम अज कम 10 बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत की किताबों में यह वाकया मौजूद है कि जो अब मैं सुनाने लगा, निगाहों की खयानत वाला वाकया, कि मौला अली अलैहिस्सलाम तवाफ कर रहे थे और किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ साथ वो चल रहा था और मौला अली ने उसे तमाचा मार थप्पड़। तो ये खिलाफत दूम का जमाना था, तो वो गया रसूलुल्लाह के इस वसी ने, यानी मौला अली ने उसे तमाचा मारा था, तो वो गया खलीफा दूम के पास और जाकर कहा कि आपकी खिलाफत में क्या हो रहा है कि मैं तवाफ कर रहा था और अली ने मुझे बिला वजह तमाचा मार दिया। और गोया उनकी जरूरत नहीं थी कि वो मौला अली को तलब करते, तमाचा मार दिया। और गोया उनकी जरूरत नहीं थी कि वो मौला अली को तलब करते कि आप आइए, आपके लिए शिकायत आई। वो खुद गए हजरत अली के पास और जाके कहा कि ए अबुल हसन, आपके लिए शिकायत आई है कि आपने दौरान तवाफ एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। तो मौला ने कहा कि हाँ, इसलिए कि ये मुसलमानों की नामूस पर बुरी निगाह रख रहा था। बात समझ में आई मैं क्या करना चाह रहा हूं? दिल का हाल या अल्लाह जानता है या 14 जानता है, कोई और ना देख रहा हो, हजरत हुज्जत जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए जब तक दिल में मारिफत खुदा और मोहब्बत अहले बैत का सेल्फ सेंसर ना लगा हो, कोई शायद आपको गुनाह से रोक ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं जाकर शैतान ने ऐसा मामला इस वक्त दुनिया का जाल एक शैतानी बिछा दिया है। पहले एक जमाना था कि जो बुजुर्ग उनकी हम कहानियां या जो बातें पढ़ते हैं, किताबों में देखते हैं या ड्रामों में इस वक्त देखा करते थे कि जनाब जिससे कोई गुनाह करना है, कोई गलत काम करना है, उसे शहर से बाहर या मोहल्ले से कम बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैंने मोहल्ले में गुनाह किया तो सबके सामने मैं बदनाम और जलील हो जाऊंगा। अब शैतान ने ऐसा रिवर्स कर दिया उस मामले को कि जिसे जितना गुनाह करता करना होता है वो उतना अपने कमरे के अंदर जाता है, वो उतना बाथरूम के अंदर जाता है, इसलिए कि गुनाह हर एक के हाथ में पहुंचा दिया शैतान ने, फिंगर टिप्स पे गुनाह है। दो लफ्ज आपने इंटरनेट पर लिखे, गुनाह शुरू हो गया। इस गुनाह से बचें कैसे, बुनियादी और बेसिक बात, बाकी इसकी रूट्स तो बहुत सी है, बेसिक बात। जब तक मारिफत खुदा, वजूद खुदा का एहसास, क्योंकि इमाम ने फरमाया कि खुदा की ऐसे इबादत करो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर तुम उस मंजिल पर नहीं हो कि खुदा को देख रहे हो यानी दिल की बसीरत की निगाहों से, तो कम अज कम वैसे तो इबादत करो कि जैसे वो तुम्हें देख रहा है। तो एक वजूद खुदा का एहसास, और फिर 14 की मोहब्बत, लेकिन 14 मासूमीन ना 13 है ना 15 है, इसका भी ख्याल रहे। जो 13 को माने वो भी काबिल कबूल नहीं, जो 14 में इजाफा करता चला जाए वो भी काबिल कबूल नहीं। 14 है, इन 14 की मोहब्बत, ये वो इम्यूनाइजेशन है गुनाह से और शैतान परस्ती से, सुभान अल्लाह। और उसके लिए जो सबसे बड़ा, उसका जो मरकज है इस 14 की मोहब्बत का, वो है हुसैन का फर्श अज़ा। यहां आकर बच्चे और बुजुर्ग इम्यून होते हैं दुनिया परस्ती से, शैतान परस्ती से, मादा परस्ती से। नजफ से करबला जो लोग पैदल चलते हैं, गोया वो एक तरीके से अपने आप को इम्यून कर रहे होते, अपनी नस्लों को इम्यून कर रहे होते। जो फरशादा पर आते हैं वो आकर उस ताकत को हासिल कर रहे होते कि हम शैतान से लड़ सकेंगे। इसलिए मोहब्बत हुसैन जहां पर आएगी, इन्ना हसन मिजबाउल्ला सफीना तुन्नजा, हुसैन हिदायत का चराग भी है, निजात की कश्ती भी है। बात से बात बहुत गलती चली जाएगी कि एक एक लफ्ज पर मैं रुकता चला जाऊं, और सोचा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर आऊंगा, और मुझे यकीनन कुछ बातें करनी है वाला हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, ताकि कम से कम इस शबे शहादत का हक तो अदा हो जाए। और बाकी बातें मैंने इंशाल्लाह अर्ज किया कि चूंकि सहर रोजा मजालिस से थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल भी हूँ, अगर एक ही मजलिस होती तो मुझ पर और ज्यादा प्रेशर होता कि मैं आज ही रसूलुल्लाह की भी बात करूँ और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात करूँ, लेकिन सहर रोजा मजालिस में थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हूँ। और मसाइब तो इंशाल्लाह तफसील से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के आएंगे, तो वो कम अज कम एक हक जितना हमसे इंसानी सूरत में हो सकता है वो अदा होगा। अच्छा, मौला अली इस्लाम ने उसे तमाचा मार दिया, क्यों? इसलिए कि बाकी आप वैसे किसी को देख रहे हैं कहां कहां पर निकाह कोई हराम बदल गई, किसी को नहीं पता चलता, लेकिन 14 तो जानते हैं ना। तो जैसे मौला अली इस्लाम ने उसे तमाचा मारा और उसने शिकायत की, और मौला अली ने कहा कि इसलिए कि ये खाने काबा जैसी मुकद्दस जगह पर भी हराम निकाह कर रहा था, तो उस वक्त जानते हैं कि खलीफे दुवम ने क्या कहा, कब मैं तेरे लिए क्या करूं, लकद रहा का ऐनुल्लाह वला तमक यदुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा था, तुझे अल्लाह के हाथ ने मारा था। अच्छा, मौला ने उस अबू बसीर की वो रिवायत मुकम्मल करूं, अबू बसीर की जब आंखें वापस मौला ने पलटा दी, मौला ने कहा देखो जब तक तुम्हारी आंखें नहीं थी अब आंखें वापस आ गई, तो क्या तुम अतुहिब्बु अन तकुना हकज़ा, क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही रहो, वलका मालिन नास वलैका मालिहिम यौमल क़ियामा, फिर तुम्हारा हिसाब किताब भी वैसे आम इंसानों की तरह होगा, जिन्हें मुझे और आप की तरह जो सब कुछ हिसाब किताब देना पड़ेगा एक एक लम्हे के बारे में। और फिर मौला ने कहा या फिर औताऊत कमा कुंता, या तुम्हें पलटा दिया जाए साबिका हालत में, यानी वो आके फिर खत्म हो जाए, वलकल जन्नत खालिसन, फिर चूंकि तुमने इस एक मुश्किल पर कि भाई निगाहें नहीं थी उसके बावजूद भी सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी, तो वलकल जन्नत खालिसन, तो फिर तो खालिस सीधी सीधी जन्नत है, फिर वो सख्त हिसाब किताब में नहीं फंसोगे, बताओ क्या चाहते हो। अबू बसीर कहते हैं फमसह अला ऐन, मैंने कहा कि मौला ने पलटा दीजिए मुझे, दुनिया की 60-70 साल को बर्दाश्त कर लूंगा, अब ये निगाहों के मामले में तो खैर बहुत ही सख्त मंजर है हमारे लिए, इसे आप मैं अपने लेवल पर लेकर आ जाए। एक हराम आने का कंफर्म रास्ता है मसन, कि मुझे पता है कि मैं जरा सा ये थोड़ा सा चीट करूंगा, कोई मामला ऐसा दिखाऊंगा कि वो हराम आ जाएगा मेरे पास, लेकिन फिर हिसाब किताब ऐसा सख्त होगा। बेहतर ये है कि रुक जाऊं अभी, उस हराम को छोड़ दूं। आंखें तो अगरचे कि आंखें तो हराम भी नहीं, आंखें तो बहरहाल एक नेमत है परवरदिगार, तब भी अबू बसीर ये कह रहे थे, वो उनकी मंजिल थी कि नहीं अगर आंखों के ना होने पर भी मैं सबर कर लेता और मौला का वादा है कि फिर स्ट्रेट जन्नत है, तो 60-70 साल गुजार लूंगा बगैर आंखों के, बाकी अगर जन्नत देखी जाएगी। जो अबू बसीर हलाल के लिए कर रहे थे वो शायद मैं आज हराम के लिए भी नहीं कर पा रहा, कि हराम से रुक जाऊं ताकि वो हिसाब किताब में कई कई सौ साल, 500-500 साल, 1000-1000 साल ना खड़ा रहना पड़े, مولا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اب بصیر کہتے ہیں کہ مولا مجھے پلٹا دیا فمسح علی عینی, تو امام نے سبحان اللہ, بصیر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ مس کیا. یہ ولایت تکوینی ہے. اولا بالتصرف کا مطلب یہی ہے, اولا بالتصرف مولا ہے نا, جو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ مولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اشارہ کرے تو جو قالین پر شیر بنا ہوا ہے وہ وجود میں آ جائے, اور مامون الرشید اپنے وقت کے مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پناہ لینے لگے کہ مجھے بچا لیجیے اس سے. یہ ہے مولائیت. وہاں امام باقر علیہ السلام نے آنکھوں پر مس کیا, فعت تو کما کن, تو میں ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. خود ابن ابی عمیر بہت جلیل قدر صحابی ہیں, ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی عمیر کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے سنا ہے کہ مولا نے ابو بصیر کو پہلے آنکھیں بھی دی اس کے بعد واپس بھی لیں. تو ابن ابی عمیر نے جواب دیا کہ اشہد ان ھذا حق کما ان النہر حق. یہ بالکل حق بات ہے کہ جیسے اس وقت سورج کی روشنی چمک رہی ہے یہ حق ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ویسے مولا کی یہ ولایت بھی حق ہے کہ مولا جسے چاہیں آنکھیں عطا بھی کر سکتے ہیں اور جسے چاہیں فوراً آنکھیں واپس بھی لے سکتے ہیں. وارث رسول ہے. تو بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ کاش ہم اپنے جسموں کو, اپنی زندگیوں کو رزق کریم بنا سکیں, اپنی سائٹ کو, اپنی ہیئرنگ کو, اپنی گفتگو کو, زبان کے لیے بھی. اب کبھی اور موقع ہوگا تو میں زبان کے لیے, آج کانوں اور آنکھوں پہ بات ہو گئی, میں تھوڑا سا زبان پہ کبھی ہو سکے بات کروں گا انشاءاللہ, خاص طور پر فیملی میٹرز میں, کہ زبان کو کنٹرول کرنا کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے بڑے بڑے جھگڑوں سے اور طلاقوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ایک گھر میں جو بڑے جھگڑے تھے تو ایک خاتون گئی مولانا صاحب کے پاس اور ان جا کے کہا کہ آپ مجھے کوئی تعویذ وغیرہ دیجیے گا, بہت جھگڑے ہمارے گھر میں. یہ واقعہ مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور خاتون کے لیے بھی. تو وہ مولانا صاحب نے ایک پتھر دیا, کہا یہ بڑا متبرک پتھر ہے, آئمہ علیہ السلام وغیرہ کے حرم سے مس ہو کر آیا ہوا, اس کو ذرا اپنے منہ میں رکھ لینا, جب کبھی بھی کوئی جھگڑا ہونے کا چانس ہو تو اپنے منہ میں رکھ لینا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جب منہ پر رکھ دیا, جب بھی جھگڑا ہو وہ منہ پہ رکھ دیں, اس کے بعد معاملہ سالو ہو جائے, اور چند دنوں میں معاملات بڑے بہتر ہو گئے. تو وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے جو پتھر دیا تھا وہ تو بڑا ایسا قیمتی پتھر کہ میرے تو بہت سے مسئلے گھر کے حل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو پتھر بھی زبان پر رکھ لو انشاءاللہ یہ اثر ہوگا, اس لیے کہ یہ پتھر اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی جادو ہو رہا ہے تمہارے گھر میں, یہ اس لیے دیا تھا کہ جب بھی کہیں کوئی تنازع یا کوئی نزاع یا کوئی بات ہو رہی ہے پتھر زبان پر رہے گا تو بول ہی نہیں پاؤ گی. اور زیادہ مسئلہ یہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں, تو اگر مرد یہ کام کر لے زیادہ بہتر ہے کہ جب غصے میں آ جائے تو چپ ہو جائے. لا تخزی وانت الغضبان, میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ خبردار غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کرنا. غصے کے عالم میں تم ریئیکشن دینے جاؤ گے تو میں اگر ریئیکشن 50% 60% کے حد میں دینا ہے تم اس کو ایگزیجریٹ کر کے 100% تک لے جاؤ گے, جس کی وجہ سے خاندان بریک ہوتے ہیں. اور یقین جانیے گا شیطان کا یہ بھی حربہ ہے, فیملی یونٹ کو آپ بریک کر دیجئے اس سوسائٹی کو مورل کولیپس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا, وہ ہوگی مورلی کولیپس اگر فیملی باقی نہ رہے, لیٹ الون اسلام. میں تو ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں, چاہے کرسچینٹی ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو, اس پہ بھی اگر فیملی یونٹ باقی رہتا ہے کم سے کم ایک بیسک مورل ویلوز باقی رہتی ہے. فیملی باقی نہ رہے وہ یونٹی پورا ڈسٹرب ہو جائے, جب آپ دیکھنے لگے کہ آپ کے ارد گرد سینکڑوں ایسے افراد ہیں جو بغیر شادی کے رہ رہے ہیں اور اس کو کوئی مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا اور اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اس سوسائٹی کو اخلاقی طور پر تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو غیر تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مجھے اپنی کمیونٹی کو اور اپنی سوسائٹی کو ہمیں بچانا ہے, اس فیملی یونٹ کو باقی رکھیے, بہت اہم ہے دین کو بچانے کے لیے فیملی اسٹرکچر کو باقی رکھنا. اور اس میں بھی یہ تصور کہ جو ویسٹ نے ہمیں دیا ہے کہ پارٹنر نے, اسلام نے ہمیں دیا تھا ہسبینڈ اینڈ وائف, ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو تصور ہے وہ اسلام نے ہمیں دیا ہے, یہاں پر آ کے وہ چینج ہسبینڈ اینڈ وائف کے بجائے وہ پارٹنر ہو گیا. پارٹنر ہوتے ہیں ایکول کے, ہسبینڈ اینڈ وائف بہت سے معاملات میں ایکول بھی ہیں, بہت سے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہسبینڈ کو کچھ امور دیے جو اس کی ڈیوٹی ہے اور کچھ امور پھر خاتون کو دیے, اس لیے کہ اللہ نے فزیکلی اینڈ ایموشنلی دونوں کو الگ الگ بنایا, دونوں ایک ہی طرح ایک طرح نہیں ہے. دونوں مرد کو جسمانی طاقت عطا کی ہے, عورت کو زیادہ ایموشنز اور اس کو صبر عطا کی ہے. یہ دونوں مختلف ہیں سوچنے کے انداز میں. معمولا یہ ہوتا ہے کہ جب مرد آفس سے گھر پر آئے, عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے, اب خیر जॉब का जो कल्चर है उसमें तो फिर एक ये भी काम हुआ कि भाई मर्द और औरत दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं। बहरहाल अब कितनी बातों को मैं टच करता चला जाऊं, एक के बाद एक दूसरा ही विंडो खुलता चला जा रहा है। लेकिन वैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया का जो कल्चर कि भाई एक मर्द जॉब करके आया, उसे उसके इमोशंस, उसकी ख्वाहिश यह है कि मैं आधा घंटा सुकून से बैठा रहा हूं, मुझसे बात ना करें। जबकि वो खातून चूंकि घर में तनहा रही हुई है या अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में है तो बहुत से मसाइल में रही हुई है, उनकी ये ख्वाहिश है कि जैसे ही शौहर मेरे घर में आए तो मैं आधा घंटा उसे बात सुनाऊं और अपने दिल की बातें कहूं। इसलिए कहीं ना कहीं अल्लाह सुभान व तआला ने दोनों को कंप्लीट किया, एक दूसरे के मुकम्मिल है। तो उसे हस्बैंड वाइफ ही की सूरत में रहने दें। हस्बैंड को बहरहाल चीजों में कुछ इख्तियार भी दिया है कि भाई खातून कहां जाएंगी, घर के जो फाइनेंसेस हैं, घर का एक माहौल है, सिस्टम है, उसमें। अज़ीज़ाने ग्रामी, मैं माजत चाहता हूं कि एक कई बातें एक साथ खुल गई लेकिन ये सारी बातें अहम थी। तो बात ही हुई चलते चलते कि अगर हम अपनी रूह की इस्लाह चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार यह है कि फैमिली स्ट्रक्चर भी ठीक हो, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनके उनके घर से खानदान की बेहतरीन मिसाल तो कोई हो नहीं सकती। मैंने सूरह नूर की आयत, मुझे तर्जुमा भी करना था, मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी जिसमें खानवादा अहले बैत का जिक्र है, जिसमें इमाम हसन अलैहि सलाम का भी जिक्र है, वो अब इंशाल्लाह शायद कल पढ़ूंगा, वो कल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल जो रसूल अल्लाह ने हमें सिस्टम दिया उसमें तो फकत हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन नहीं, उसमें तो फिर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह की क्या खास मोहब्बत थी इमाम हसन अलैहि सलाम से, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन अलैहि सलाम से। कि ये वाकयात दोनों के लिए मिलते हैं कि मसलन पूछते रिसालत पर सवार हो जाएं और रसूल अल्लाह सिद्दे को तूल दें, रसूल अल्लाह अपनी गोद में बिठाएं, उनके लबों को चूमें और रसूल अल्लाह ये फरमाए इब्नाया हादा ने इमामा ने कामा उकादा, ये मेरे दोनों बेटे इमाम है चाहे खड़े हों या बैठे हुए हों, दोनों बेटे इमाम है, हसन भी उसी तरीके से, हुसैन भी उसी तरीके से। हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, अली का नायब व कायम मकाम कहते हैं, दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में कि उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, एक मिलकर सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। हसन मुस्तफा वो हस्ती है कि हुसैन के इमाम है, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको, आगे क्या कोई फजीलत हो सकती है। हसन मुस्तफा वो है जिनकी आमद का बयान सूरह रहमान में, مرجل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان। سبحان اللہ, ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے, وہ دو سمندر, ایک ظاہر ہے اس آیت کا, آپ گوگل پہ لکھئے گا جو دو سمندر ایسے ہیں کہ جو ساتھ بیٹھے لیکن ملتے نہیں ہیں, تو وہ آپ کو گلف آف الاسکا وغیرہ وغیرہ کی اور بھی جگہوں کی دنیا کی مثالیں مل جائیں گی کہ دو سمندر ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہریں, دونوں کا کلر الگ ہے, دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے, دونوں کا ذائقہ الگ ہے, اس لیے آپس میں ملتے نہیں ہیں, بینہما برزخ ایک بیریئر ہے اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور حضور نے فرمایا, علامہ جلال الدین نے, سیوتی نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگ علماء شیعہ اور سنی نے لکھا ہے کہ اس کی تاویل یہ ہے کہ ان دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی وہ جو بہرے علم اور حکمت ہیں اور سیدہ وہ کہ جو بہرے طہارت و عصمت ہیں۔ اللہ نے بہرے علم اور حکمت اور بہرے طہارت و عصمت کو ملا دیا۔ بینہما برزخ, رسول اللہ نے فرمایا کہ برزخ یہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر, میں انہیں آپس میں ملا دینے والا ہوں کہ یہ چونکہ عصمتی رشتہ ہے لہذا کبھی بھی ایک دوسرے سے عبور اور تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبی ای اعلی ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا خروج منہما اللؤلؤ والمرجان, ہم ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کرتے ہیں۔ لولو کہتے ہیں سبز موتی کو, مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبی ای اعلی ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ وہ حسن مصطفیٰ جن کی ولادت کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں کیا ہوا ہے, پھر آئے مباہلہ میں حسن شامل, آئے تطہیر میں حسن شامل, آئے قربہ میں حسن شامل علیہ الصلوۃ والسلام۔ باتیں تو مجھے تھوڑا سا مولا حسن علیہ السلام کی صلح کے حوالے سے بھی کرنی تھی, اور مولا حسن علیہ السلام پر جو ایک الزام یہ کہ جو ہمارا معاملہ بھی موضوع بھی بن گیا, فیملی کے حوالے سے میں توجہ دینی ہے کہ شادیاں بہت کرتے تھے اور طلاقیں بہت دیتے تھے, یہ مولا حسن علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تھا خاص پلاننگ سے بنی امیہ نے۔ इसलिए कि हसन मुश्तबा ही की शुजात थी कि जो कभी जमल में नजर आई सिफीन और नहरवान में नजर आई, बल्कि रिवायत में सांस मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद हनफिया जो बहुत ज्यादा शुजा है, बहुत ज्यादा शुजा अपने वक्त के शुजा तरीन अफराद में से, उनके लिए मौला ने जो खुतबा इरशाद फरमाया ना जो बलागा में उसका बयान भी मौजूद है कि मौला अब वो हमला कर रहे हैं मोहम्मद हनफिया जंग में, जंग जमल, और जब मौला वो हमला कर रहे हैं तो मौला कहते हैं कि देखो आखिरी सब पर निगाह रखना, तजूर उल जिवाल वलाल तसल, पहाड़ अपने मकाम से हट जाए लेकिन ए मोहम्मद हनफिया आप ना हटना अपने मकाम से, और कैसे हमला करना और किस किस शिद्दत के साथ। और फिर मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ते हैं लेकिन लश्कर का दबाव और प्रेशर इतना ज्यादा है कि मोहम्मद हनफिया भी उस लश्कर को ब्रेक नहीं कर पा रहे। और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इशारा किया मेरे मौला अली मुर्तजा ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे मौला हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने उस शुजात के साथ हमला किया। ये उसका जवाब भी है कि भाई हसन इतने बाहिम्मत नहीं थे नऊज़ुबिल्लाह, लिहाजा जंग नहीं की और हुसैन ने जंग कर ली। अरे हसन की अगर हिम्मत देखनी है तो जमल सफीन और नहरवान में आके देखो, उसी का तो जख्म लगा हुआ था बनी उमैया को जो बार बार जाके मौला हसन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने इस शिद्दत से हमला किया, इस शिद्दत से पहले ही हमले में कल्ब लश्कर में दाखिल हुए और फिर मैमना की तरफ गए और मैसरा की तरफ गए, राइट विंग और लेफ्ट विंग यानी पूरा लश्कर चंद ही लम्हों में हसन मुस्तफा के पहले हमले से तहस नहस हो गया था, खत्म हो गया था लश्कर। उसी का तो बुग्स था कि हसन मुस्तफा के जनाजे पर तीरों की बारिश की थी उसी खातून ने चंद लोगों के साथ मिलकर। तो हसन मुस्तफा ने जब अपने जोश और शुजात हैदरी का मुजाहरा फरमाया, हैदर कर्रार के वारिस है, जब वापस पलटे तो लाजमी सी बात है, तरबियत औलाद में एक चीज ये भी कही जाती है कि कंपेयर ना कीजिए बच्चों को आपस में, ऐसा ना कि भाई तुमने वो किया देखो वो ये कर सका तुम ये नहीं कर सके, ये ना कहिए जुमला, क्योंकि हर एक की सलाहियतें अलग अलग हैं, हर एक को अल्लाह ने कमाल अलग अता किए। बच्चे को इनकरेज जरूर कीजिए लेकिन डिस्करेज ना कीजिए एक दूसरे के साथ ऐसे कंपेयर करके कि देखो तुम में तो वो नहीं है वो ये कर रहा है, देखो काश तुम भी ऐसा करते तो कुछ इस तरह से करता तो हम डिमोटिवेट कर देते हैं। तो मौला हसन मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा नहीं किया लेकिन खुद मोहम्मद हनफिया को ये फील हो गया, मोहम्मद हनफिया को ये फील हो गया कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं उस लश्कर को ब्रेक नहीं कर सका, लेकिन हसन मुस्तफा ने जब हमला किया तो पहले ही हमले में हसन का ऐसा हमला था कि वो लश्कर ताबी ना ला सका, पूरा लश्कर उलट दिया मौला हसन अलैहिस्सलाम ने पहले हमले में, अल्लाह अकबर। तो मौला अली ने खुद ही यह महसूस किया कि मोहम्मद हनफिया कुछ गिल्ट महसूस कर रहे हैं। तो ये भी पेरेंट्स का काम होता है, हम ये कहते हैं कि भाई काउंसलिंग वगैरह, सबसे पहली काउंसलिंग तो खुद पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों की, और अगर वो वक्त देते रहें तो इतने ज्यादा मसाइल क्रिएट ही नहीं होते। हम कई सालों तक बच्चों के लिए फकत एटीएम मशीन बने रहते हैं और उसके बाद जब मसाइल इतने पाइल अप हो जाते हैं फिर आते हैं मौलाना साहब के पास कोई दुआ बतलाते हैं, हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता। अरे बात नहीं सुनता, आपने उसे कब वक्त दिया था 8-10 साल तक। तो मौला ने जैसे महसूस किया कि मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर कोई गिल्ट आ रहा है तो कहा बेटा तुम शर्मिंदा ना हो, हसन ने जो लश्कर पहले ही हमले में खत्म कर दिया और मुकाबला गोया अब तक खत्म हो चुका है, मोहम्मद हनफिया आप गिल्ट महसूस, आप तुम शर्मिंदगी महसूस ना करो। तुम इसलिए कितनी खूबसूरत वजह बताई, सुभान अल्लाह, जब कहीं मौला हसन हुसैन की फजीलत भी आती थी तो मौला अपनी तरफ नहीं मंसूब करते थे, रसूल अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे, सुभान अल्लाह। ये है वफाए अली इब्न अबी तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ने कहा मोहम्मद हनफिया फिक्र ना करें, इस तरह का मुकाबला तो बराबर की चीजों का होता है। अरे अरे बात पहुंच रही मेरी, मुकाबला तो बराबर की चीजों का होता है, आपका और हसन का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद हनफिया तुम्हारा और हसन का मुकाबला इसलिए नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो, हसन मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है, तुम मेरे बेटे हो, हसन मुस्तफा का बेटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा वो काबला नहीं है। इब्नुर रसूल, फरजंद रसूल, अबना अना की मंजिल पर, जिसे कुरान कहे कि मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, अगर चाहे बेटी के बेटे, ये कल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मामून रशीद ने भी इतराज किया था इमाम रजा अलैहिस्सलाम से कि आप तो रसूल अल्लाह की बेटी के बेटे हैं, बेटे के बेटे थोड़ी है, तो नस्ल तो बेटे से आगे चलती है, बेटी से थोड़ी चलती है आगे। और इमाम ने कुरानी आयत के जरिए से जवाब दिया था, सूरह अनाम की आयतें पढ़कर, आज ये एजेंडा में था लेकिन वो वक्त बहुत गुजर गया। तो कुरान की रूह से इब्न रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इब्न रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप कैसे सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, یبن رسول اللہ, فرزند رسول کہتا نا, یہ یبن رسول اللہ نا یہ بھی بنی امیہ کی بڑی ان کی اسٹرانگ یہ کوشش رہی تھی کہ کسی طریقے سے ابن رسول کا جو ٹائٹل ہے وہ حسن حسین پر نہ آنے پائے, علی کے بیٹے یہ کہلائے رسول کے بیٹے نہ کہلائے, بڑی کوشش تھی ان کی. بعد میں بنی عباس کی بھی کوشش تھی, اور اہل بیت نے ہمیشہ اپنے آپ کو ابن رسول کہا اور اس پر فخر کیا. سبحان اللہ, مولا علی نے فخر کیا اس پر. ایک دفعہ مولا علی آ رہے تھے, رسول اللہ نے بوسا دیا ان کی پیشانی کا, تو ابن عباس وہاں پر تھے, تو ابن عباس نے کہا تحب ہذا, یا رسول اللہ مولا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں جتنی محبت کرتا ہوں نا علی سے, اللہ اس سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ پیغمبر اکرم اپنے تمام تر وسعتوں کے باوجود مخلوق خدا ہے اور وہ واجب الوجود ہے, تو وہ جب محبت کرے گا تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی. خدا تو پھر خدا ہے نا, کہ جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے خدا علی سے محبت کرتا ہے. بس عزیزوں, مجھے ایک اور مجلس کے لیے بھی جوائن ہونا ہے, اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. تو وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریات کل نبی فی صلب وجعل ذریتی فی صلب ھذا, اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی اپنی ذریت سے رکھا ہے اور میری نسل کو علی بن ابی طالب کی ذریت سے رکھا ہے. سبحان اللہ, یعنی جو علی کی نسل ہے وہ فرزند رسول ہے, حسن حسین فرزند رسول ہے. تو آج ایک طریقے سے نانا اور نواسے کا ماتم بھی ہے اور فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے ابن الرسول کا ماتم بھی ہے. یبن رسول اللہ, اللہ اکبر, اللہ. بس عزیزوں, مولا حسن علیہ السلام کریم ابن کریم ہے, دسترخوان امام حسن کتنا مشہور ہے. مولا کی سنت اور سیرت پر آج بہت ساری باتیں ہوئیں, ان میں سے ایک بڑی اہم بات خاص طور پر ان پینڈیمک کے حالات میں, آپ دیکھیے آپ کے آس پاس بالخصوص مومن بھائیوں میں سے, اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو امیڈیٹ ریلیشنز ہیں, بہن بھائی جو ہمارے پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں, چاچا ماموں پھپھی خالہ وغیرہ وغیرہ, ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ جو وائٹ کالر ہے, ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا بےچارہ, لیکن بڑے شدید کرائسس میں خود مدد کیجیے عزیزوں, اور پھر اپنی کمیونٹی میں مومنین کو. انشاءاللہ آپ کر رہے ہوں گے, انشاءاللہ آپ کر رہے ہوں گے, یقیناً مجھے 100% یقین ہے آپ بزرگ علماء کرام کو سنتے رہے. تو میں تو فقط اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, یہ آپ نے سیکھنا ہے, میں نے سیکھنا ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے, کریم ابن کریم آقا. بس عزیزوں, رسول اللہ کی جب شہادت کا موقع آیا تھا, اس لیے کہ رسول اللہ کو بھی بہرحال زہر دیا گیا تھا, اب اس کی ایک اپنی تاریخ ہے, وہ اپنے کسی مقام پر صحیح. تو اس وقت یہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, 3 دن بعد عزیزوں سیدہ کے گھر پر لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے تھے, اور فاطمہ کے در پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں کہ پڑوس سے افراد 3 مہینے تک آتے رہے اپنا کھانا بنانے کے لیے, فاطمہ کے در کے باہر لکڑیاں لے جاتے تھے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں انہیں حیا بھی نہیں آتی تھی انہیں لکڑیوں سے, کہ جن لکڑیوں سے فاطمہ کا گھر جلایا گیا. فاطمہ کا گھر کیا, رسول اللہ کا گویا گھر جلانا. اللہ, رسول اللہ کی جو ازواج جہاں پر رہتی تھی وہ تو محفوظ رہا, لیکن رسول کی جو بیٹی تھی وہ گھر جل گیا. محافظ ولایت و رسالت ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, رسول کی بیٹی ایسے در و دیوار کے درمیان آ گئی. اب یہ 3 سے 4 دن بعد تھی, تو ایام محسنیہ ابھی اب منائے جاتے ہیں, شروع ہو جائیں گے, جہاں حضرت محسن کی شہادت ہے. رسول اللہ کے پہلے نواسے امام حسن نہیں جو شہید ہوئے, رسول اللہ کے پہلے نواسے حضرت محسن ہے جو شہید ہوئے. وہ در کہ جو بار بار جس پہ دستک ہوتی تھی, اور سیدنا نے 3 مرتبہ بھیج دیا کہ میرے بابا بہت تکلیف میں اور بہت زحمت میں, نہ آتے اس وقت ملنے کے لیے. جب 3 مرتبہ اس نے دستک دی اور سیدہ نے کہا کہ میں تجھ سے بار بار درخواست کرتی ہوں رسول کی بیٹی بن کر, تو پھر آ جاتا ہے دروازے پہ دستک دینے کے. اور رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اے سیدہ, یہ آپ کے در کا احترام ہے. اے سیدہ, یہ آپ کے در کا احترام ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے نہ کسی نبی سے اجازت لی ہے, نہ ولی سے, نہ وسی سے, فقط اے سیدہ آپ کے در کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی جب تک آپ اجازت نہ دے دیں آپ کے گھر کے اندر نہیں. اسی سیدہ کے در پر 3 دن بعد یہ ظالم آئے,
इतनी लकड़ियां जमा की, मैंने कहा 3 दिन तक, 3 महीने तक मदीना के लोग खाना बनाते रहे उन्हीं लकड़ियों से। और सैयदा कहती थी, वाह बता वाह रसूल अल्लाह, ए बाबा ए कायनात के रसूल, कितने में मसाइब पड़ूं। सैयदा कौनैन की जबानी, मेरा तो जिस्म कांप जाता है अंदर से, कि बीबी कहती है कि ए बाबा आप चले गए, इब्नतो की फातिमा तुजरब, आपकी बेटी को मारा गया, ए मलून तेरे हाथ टूट जाते, तू सैयदा पर हाथ ना उठा। कैसे कहूं जुमला, ऐ बाबा आपकी बेटी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मुझे भरे दरबार में झूठा कहा गया। अजीजो बस रसूल अल्लाह रुख्सत हो रहे हैं, भैया में फातिमे भी आस्ते आस्ते करीब है, इसलिए कि सैयदा पर दर गिरा। वफात रसूल के बाद दरबार में बुलाया गया, बहुत से लोग बैठे रहे, रसूल की बेटी खड़ी रही। बस अजीजों उससे ज्यादा ज़हमत कलाम नहीं है, मुझे आगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करना है। बस खानदान रिसालत में मसाइब ऐसे चले कि सैयदा दरो दीवार के दरमियान आके पसलियां टूट गई। मोहसिन शहीद हो गए, सैयदा कहती थी ऐ फिजा मुझे संभाल लो, मेरा मोहसिन मार दिया गया। और फिर मोहसिन के बाद जो दूसरे नवासे की शहादत है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दरमियान में मौला अली की शहादत मस्जिद कूफा में, और फिर हसन मुस्तफा की शहादत। और अजीजों हसन मुस्तफा की भी शहादत है ना, वो इतनी दर्दनाक है, मेरे मौला को 3 मरतबा कहा जाता है, 3 मरतबा मुसलसल जख्मी किया गया, और मेरे मौला को बार बार जहर दिया गया, लेकिन जब आज की रात आई तो पानी में जहर मिलाकर दिया गया। जोदा बिनते अशअस ने, खुद हाकिम शाम ने 1,00,000 दिरहम इनाम भिजवाया था कि हसन मुस्तफा को जहर दे दो, जोदा बिनते अशअस ने जहर दिया है। निस शब उठे जब पानी की प्यास बहुत लगी थी, इल्मे इमामत से तो सब जानते थे लेकिन जाहिरी अजबाब यही थे, हदीस में आया है कि हम आइम्मा अपनी मौत को खुद इख्तियार करते हैं, हुक्म परवरदिगार से, कोई इमाम को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल जिस कूजे में पानी पिया करते थे उसमें जहर मिला दिया गया था। जैसे ही पानी पिया तो दफतन फरमाया, हाय मेरा जिगर कट गया। जिगर के टुकड़े तेज में गिरने लगे, अजीजो फकत 47 बरस का सन है, टुकड़े गिरते जाते थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तड़प कर पहुंचे, आंसू बहाते तेज रख दिया गया, हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट कर तेज में गिर रहे थे। असर मजलूम को देखकर हुसैन बहुत गिरिया करते थे, हसन कहते थे ए भैया हुसैन ऐसे गिरिया न करे, लाया, इसलिए जैसे आपकी मुसीबत का दिन है वैसे किसी की मुसीबत का दिन नहीं है। अजीज इसलिए कि जब हसन शहीद हुए, शहजादा कासिम 2 बरस के थे, किसी ने आकर कासिम को तमाचे नहीं लगे। कोई तमाचे लगा भी कैसे सकता था, अभी हुसैन मौजूद थे, अभी अब्बास मौजूद थे, किसी की मजाल नहीं थी कि खानवादा अहले बैत पर नजर उठाए, मगर हाय रे गुर्बत हुसैन, सकीना तमाचे खाती रही, रुखसारों का रंग बदलता गया। और एक मौला हसन की ऐसी मजलूमियत है जो किसी और इमाम की नहीं, मौला कहते थे नाना मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो हो सके मुझे नाना के पहलू में दफन कर देना। हाय हाय असन का ताबूत चला। अजीजों आपने गरीबों के ताबूत भी जनाजे देखे होंगे, गरीब से गरीब का भी जनाजा हो, क्या देखा है कभी ऐसा कि जनाजा घर से कब्रिस्तान गया हो लेकिन वहां पर जगह न मिल सके और वो ताबूत दोबारा घर में आया हो। ये रसूल के नवासे हसन मुस्तफा का ताबूत था, 70 तीर हसन के जनाजे पर बरस रहे थे, तब ताबूत वापस पलटा। बीबी जैनब ने तड़प कर कहा, भैया हुसैन मैंने तो सफेद कफन पहनाया था, ये सुर्ख कैसे हो गया? कहा बहन जैनब उम्मत ने इतने तीर मारे हैं, हसन मुस्तफा का कफन तब्दील किया गया। मैं कहूंगा मौला जुल्म तो बहुत हुआ लेकिन दो दो बार कफन मिल गया, या ला यौमा कयौमे कयाबा अब्दुल्ला, हुसैन का जनाजा 3 दिन तक करबला की तपीरत पर पड़ा रहा, पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार बंजतन के, ताबूत से لپٹ کے قاسم پکارے بابا آنسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہن کے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, بی بی زینب تڑپ کے کہتی ہیں, زینب پکاری بھائی, بھائی دل ڈوبتا ہے میرا, اگلو نہ دل کے ٹکڑے, صدقے گئی دہن کے. زینب ہے بال کھولے, امت ہے تیر تولے. زینب ہے بال کھولے, امت ہے تیر تولے, پوچھو نہ شام کی جب یہ حال وطن کے. عزیزو بی بی زینب نے تیر نکالے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ نے مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے ہیں, ایک بھائی کا جنازہ کربلا میں تیروں پر دیکھا ہے, مدینہ میں تیر نکال لیے, کربلا میں تیر کیوں نہ نکالے. بی 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 پلٹ کر جواب دیں گی, احسان کرنے والے ذرا ساتھ تو صحیح, مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. شبہ چبہ عزیز ماتم کرنا, جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے ماتم کرتا جائے, لیکن کربلا کا بھائی حسین امام زمانہ فرماتے, میرا سلام اس شہید پر, میرا سلام اس بی بی پر جس کے ہاتھ گردن سے بندے ہوئے تھے زینب کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیسے نکالتے. السلام علیکم یا ابا من اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے, شب جمعہ ہے مجلس کی قبولیت کے لیے, مولا حسین بھی راضی ہوں گے اگر رک کر کے حسین کو سلام کر لو. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسن يا حسن يا حسن يا حسين.